السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومتی اخراجات کو سخت انداز میں کنٹرول کیا گیا ہے. پہلی بار حکومتی اخراجات ہماری آمدن سے کم ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کورونا مستحکم ہوئی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے. اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی وجہ سے پورے ملک کی آمدن تقریباً 0.4% کم ہو گئی ہے. برآمدات اور ٹیکس وصولیاں بھی متاثر ہوئے ہیں. صنعتی شعبے کی گروتھ منفی 2.6%، زراعت کی شرح نمو محض 2.7% رہی. 20 ارب روپے خسارے کو 3 ارب روپے تک لے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقتصادی بحران حکومت کو ورثے میں ملا ہے. رواں مالی سال ہمارے اخراجات آمدن سے زیادہ رہے. صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید 101 مریض چل بسے ہیں، جس کے بعد مجموعی ہلاکتیں 2356 ہو گئی ہیں. پاکستان میں مسلسل دوسرے روز 5000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کے لیڈر شہباز شریف بھی وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. لاطینی امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی ہے. یورپی ملک یونان اور آسٹریا نے معاشی مشکلات کے باعث سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے. دنیا بھر میں کرونا سے 4,12,000 سے زیادہ اموات اور 72 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. پاکستان میں ٹڈی دل کے حالیہ حملوں کے بعد ایران سے ہجرت کر کے آنے والے ٹڈی دل کے حملے رواں ماہ جون میں متوقع ہیں، جس کے بعد عمان اور افریقہ سے ہمسایہ ملک بھارت جانے والے ٹڈی دل پاکستانی زرعی رقبے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے فوڈ سیکیورٹی کے مطابق اگر پاکستان کی 25% زرعی پیداوار ٹڈی دل سے متاثر ہوتی ہے تو پاکستانی معیشت کو $5 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف درخواست کی سماعت میں عام آدمی کے لیے چینی 70 روپے بیچنے کا حکم دیتے ہوئے چینی کمیشن کی رپورٹ پر مشروط حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. عدالت نے اس معاملے پر سیکریٹری کابینہ ڈویژن، سیکریٹری داخلہ، وزیراعظم کے معاون خصوصی مرزا شہزاد اکبر، ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی بی ایس ای سی پی، اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے ڈی جی انویسٹیگیشن اینڈ انٹیلیجنس کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک پروفیسر کے خلاف توہین مذہب کا کیس دائر کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. پروفیسر ساجد سومرو پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ مذہبی احساسات کو مجروح کرنے کے ساتھ فرقہ واریت پھیلا رہے تھے. ادھر ملزم کے وکلا نے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروفیسر ساجد کو سیاسی اثر و رسوخ کے استعمال سے غلط الزام میں نامزد کیا گیا ہے. دوسری جانب سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے پروفیسر کے خلاف قانونی تقاضوں کو پورا کیے بغیر درج مقدمہ کرنے کی مذمت کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی مدارس کھولنے کے مطالبے پر رد عمل میں واضح طور پر کہا ہے کہ مدارس سمیت ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے بارے میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر ایک جیسی پالیسی کے تحت بند کر دیے گئے ہیں اور ملک بھر میں جب بھی وفاق اور چاروں صوبے فیصلہ کر دیں گے اسی دن کھول دیے جائیں گے. ملک بھر کی 20,000 سے زائد مدارس میں لگ بھگ 27 لاکھ طلبا زیر تعلیم ہیں. اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس کی بندش کے باعث طلبہ ایسی کاروائیوں اور مشاغل میں مصروف ہو سکتے ہیں جس سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو. افغانستان کے صدارتی دفتر نے بتایا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے لیے تاریخ اور مقام کا تعین کرنے کے بارے میں مسلسل تبادلہ خیال جاری ہے، لیکن ابھی ان امور پر بات کرنا قبل از وقت ہے. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے کابل میں ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ صدر غنی اور متعدد سیاسی لیڈروں نے افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندے ظالم خلیلزاد سے بدھ کے روز ملاقاتوں میں ان امور پر تبادلہ خیال کیا. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کا شکار مزید 101 مریض چل بسے، جس کے بعد مجموعی ہلاکتیں 2356 ہو گئیں۔ پاکستان میں مسلسل دوسرے روز 5000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے لیڈر شہباز شریف بھی وائرس کا شکار ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے COVID-19 کے لیے ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت نجی شعبے کو نجی ہسپتالوں میں COVID-19 کے مریضوں کا علاج کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت کے مطابق افغانستان میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 22,890 ہو چکی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 426۔ امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 2,000,000 سے تجاوز کر گئی۔ لاطینی امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی۔ یورپی ملک یونان اور آسٹریا نے معاشی مشکلات کے باعث سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے، اور دنیا بھر میں کرونا سے 4,12,000 سے زائد اموات اور 72,00,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران معیشت کی ترقی کی شرح منفی رہی، لیکن حکومت اخراجات کو کنٹرول کیا ہے، اور رواں مالی سال کے دوران حکومت اخراجات آمدن سے کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا مستحکم ہوتی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے پریس کانفرنس میں اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ پاکستان میں ٹڈی دل کے حالیہ حملوں کے بعد ایران سے ہجرت کر کے آنے والے ٹڈی دل کے حملے رواں ماہ جون میں متوقع ہیں، جس کے بعد عمان اور افریقہ سے ہمسایہ ملک بھارت جانے والے ٹڈی دل پاکستان زرعی رقبے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے بریف فوڈ سیکیورٹی کے مطابق اگر پاکستان کی 25% زرعی پیداوار ٹڈی دل سے متاثر ہوتی ہے تو پاکستانی معیشت کو $5 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹڈی دل کے پاکستانی زراعت پر اثرات سے متعلق جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی معیشت کو جہاں ان دنوں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد کساد بازاری کا سامنا ہے، وہیں ٹڈی دل کے حملوں سے زرعی پیداوار اور اس سے منسلک زرعی معیشت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 57 ملین ہیکٹر رقبہ ٹڈی دل کے حملوں کی زد میں آیا ہے، جس میں 23 ملین ہیکٹر رقبہ زرعی تھا۔ وفاقی حکومت کی وزارت برائے فوڈ سیکیورٹی سے منسلک ادارے پلانٹ پروٹیکشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فلک ناز کا کہنا ہے کہ رواں ماہ جون میں ہمسایہ ملک ایران سے ہجرت کر کے آنے والی ٹڈی دل سے سندھ کے علاقوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
اب اس وقت جو ہے نا ایران والا جو ہے نا ریڈی ہے، وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ہماری طرف آ سکتا ہے، لیکن اینڈ آف جون اور جولائی کے شروع میں یہ افریقہ سے جو ہے نا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ سندھ میں موسٹلی جو ہے نا لینڈ کریں گے پہلے، اور اس کے بعد یہ انڈیا کی طرف جاتے، اور اگر بارش ہوتی ہے تو یہ پھر بوٹ کے ساتھ رینجر خان، اور رینجر خان سے پھر واپس انڈیا سے جو ہے نا یہ چولستان میں آ جاتا۔
پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن کے طور پر کام کرنے والے سائنسدان ڈاکٹر اسحاق مستوئی کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل حملے سے ابھی تک سب سے زیادہ نقصان کپاس کی فصل کو ہوا ہے۔
ابھی جو ہو رہی ہے ہماری وہ تو میجر کاٹن ہے، پلس میں بہت تھوڑی رقبے پہ، باقی کراس ہیں جو آلریڈی رقبہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو اس میں وہ ہے میز ہے اور سارگم ہے، کہیں ڈیزرٹس میں ہے تو، اور ویجیٹیبلس، اور بلستان میں ہیوج ہے تو اس میں آرچرڈ ہمارے ہوئے ہیں وہاں افیکٹ نا۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے پاکستان میں کنسلٹنٹ ڈاکٹر مبارک احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ٹڈی دل سے اصل خطرہ مونسون کے موسم ختم ہونے کے بعد ہوگا۔
When they will come back with the monsoon, after the monsoon to our desert, اور ہم اپنے ڈیزرٹس میں ان کو کنٹرول نہ کر سکے، اب جو ہے نا یہ کروپنگ ایریا کی طرف آئیں، اکتوبر نومبر خریف کی فصلیں ہوں گی، اس وقت اس میں زیادہ تر جو کاٹن پرائز یہ میجر جو ہے نا وہ۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے بھارت اور ایران دو ایسے ممالک کے درمیان واقع ہے جہاں ٹڈی دل کی نشوونما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरखास्त की समाअत में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए बेचने का हुक्म देते हुए चीनी कमीशन की रिपोर्ट पर मशरूत हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने इस मामले पर सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी दाखिला, वजीर आजम के मुआवन खसूसी मिर्जा शहजाद अकबर, DGFIA, DG एंटी करप्शन पंजाब, डेप्टी डायरेक्टर IB, SECP, स्टेट बैंक और FBR के DG इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस को नोटिसेस जारी कर दिए। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से आसिम अली राणा।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनरला ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील मखदूम अली खान ने अदालत के सामने दलाइल में कहा कि आईन में वफाक और सूबों के इख्तियारात का अलग अलग जिक्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि फरवरी में कार्रवाई के लिए एडहॉक कमेटी बनाएगी। जैसे कमेटी ने तजवीज दी थी वैसे ही वो कमीशन बन गया। इंक्वायरी कमीशन ने शुगर मिल्स के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए वफाकी हुकूमत को लिखा। कमीशन ने 324 सफात की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा वजूहत बयान की हैं। कमीशन ने अपने TOR से बाहर जाकर कार्रवाई की। मामले खसूसी और दीगर वजरा के जरिए हमारा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनरला ने रिमार्क्स दिए कि चीनी आम आदमी की जरूरत है, हुकूमत को भी इस हवाले से ही इकदाम उठाने चाहिए। सादा सी बात है कि आम आदमी का बुनियादी हक है 30% चीनी आम आदमी के लिए होती है। जिस मकसद के लिए कमीशन बना वो एड्रेस ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहमी के लिए कुछ करना था लेकिन नहीं किया। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तफसार पर मखदूम अली खान ने बताया कि नवंबर 2018 में चीनी की कीमत 53 रुपए थी, जिस पर जस्टिस अतर मिनरला ने रिमार्क दिए कि 2 साल में चीनी की कीमत 53 से 85 रुपए फी किलो हो गई। चीनी गरीब आदमी की जरूरत है, वो ऐसे फैसलों से क्यों मुतासर हो रहा है? ये चीज कमीशन को एड्रेस करना चाहिए थी। चीफ जस्टिस अतर मिनरला ने मखदूम अली खान से कहा कि अदालत अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलों में मुदाखलत नहीं करती, हम हुकूमत का नोटिस करके पूछ लेते हैं, लेकिन आप उस वक्त तक 70 रुपए किलो चीनी बेचें, आपको शर्त मंजूर है तो हम आइंदा समाअत तक हुकूमत को कार्रवाई से रोक देते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत तक मुल्क भर में आम आदमी के लिए चीनी 70 रुपए बेचने का हुक्म देते हुए शुगर मिल्स एसोसिएशन के हक में मशरूत हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को केस 10 रोज के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। इससे कबल गुज़िश्ता रात वज़ीर मुमलिकत दाखला शहजाद अकबर ने चीनी स्कैंडल पर नैब को रेफरेंस भिजवाने का ऐलान किया था।
शुगर माफिया, शुगर ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग हैं, उनके जो पहुंच है इदारों के अंदर तक है, तो वो जो लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं और जिन्होंने ये चीज़ें माजी में अप्रूव की हैं, उन महकमों को, चाहे वो FIA है, SCCP है, CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या कोई और इदारा है, उन तमाम को ये रिकमेंडेशन की गई है कि आपने इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करनी है, जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी पड़े वो करें। कुछ लोगों को तो आइडेंटिफाई कर दिया गया है इसके अंदर।
इस मामले पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान चौधरी वहीद से राब्ता किया गया तो उन्होंने कोई भी तबसरा करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये अदालती मामला है और वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन में शामिल जहांगीर तरीन समेत दीगर सियासतदानों ने गुज़िश्ता रोज चीनी इंक्वायरी कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें शुगर मिल्स एसोसिएशन ने अदालत से इस्तदा की थी कि 21 मई को जारी की गई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को कालेदम करार दिया जाए। आसिम अली राणा, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबे सिंध में प्रोफेसर के खिलाफ तौहीन मजहब का केस दायर करके गिरफ्तारी की गई है। प्रोफेसर साजिद सुमरो पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो मजहबी एहसासात को मजरूह करने के साथ फिरका वारियत फैला रहे थे। उधर मुलजम के वकला ने इल्जामात को रद्द करते हुए कहा है कि प्रोफेसर साजिद को सियासी असर रसूख के इस्तेमाल से गलत इंतजाम में नामजद किया गया। दूसरी जानब सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक के कारकुनों की जानब से प्रोफेसर के खिलाफ कानूनी तकाजों को पूरा किए बगैर मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए कराची से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट सुनिए।
पाकिस्तान के सूबा सिंध में शाह लतीफ बिटाई यूनिवर्सिटी के शोबा सिंधी के उस्ताद प्रोफेसर साजिद सुमरो को सरकार की मुद्दत में कायम तौहीन मजहब के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिद सुमरो के खिलाफ FIR में पाकिस्तान पिनल कोड की दफात 295, 298 और 153A शामिल की गई है। ये दफात किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने, किसी के मजहबी अकायद की जानबूझ कर बदनीयती से तौहीन और ऐसे अल्फाज अदा करना जो मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना और जानबूझ कर ऐसी फजा बनाए जाने से लिखे हैं जिसमें फसाद भरपा होने का अंदेशा हो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज होने वाली FIR में कहा गया है कि इन्हें मुखबिर के जरिए इत्तला मिली कि साजिद सोमरो मजहबी एहसासात को मजरूह करने और मजहबी फिरका वारियत और लोगों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम को भारी नफरी के हमरा खैरपुर की फैजाबाद कॉलोनी में میں ان کے گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کر لیا. لیکن ساجد سومرو کے قریبی دوست اور خیرپور بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فیاض خمیسانی ایڈوکیٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ پروفیسر ساجد سومرو کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے سرکاری اثر و رسوخ استعمال کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ ساجد سومرو نے حال ہی میں سندھ ادبی سنگت کے سیکرٹری جنرل کے خلاف سوشل میڈیا پر سخت تنقید کی تھی, جس کے بعد انہیں جان بوجھ کر مذہبی جذبات کو ابھارنے کے جھوٹے مقدمے میں الجھایا گیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پروفیسر ساجد سومرو نے کبھی مذہبی جذبات کو ابھارنے اور فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش نہیں کی.
وہ تنقید نگار ساجد سومرو صاحب, انہوں نے ادبی تنقید کی اس کے اوپر, وہ بھڑک اٹھے اور ساجد سومرو کے خلاف یہ سارا جو معاملہ تھے مذہبی ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی ہے. آپ ساجد سومرو کے پیج پر جائیں گے تو وہ سندھ کے صوفی اعظم کے فکر کی بات کرتا ہے, مذہبی روادار ہے خود اور اس کے علاوہ سارے مذہبوں کو اون کرتا ہے. یہ انہوں نے غلط کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی کہ ساجد سومرو کے اوپر ایف آئی آر کٹوا کر سندھ کے اندر ایک یعنی کہ مذہبی جلومیت والا پیغام دینا چاہتے ہیں.
وائس آف امریکہ نے کئی بار سندھ ادبی بورڈ کے سیکرٹری جنرل احمد سولنگی کا موقف حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے رابطہ نہ ہو سکا. لیکن اپنی فیس بک پوسٹ پر احمد سولنگی نے لکھا ہے کہ پروفیسر ساجد سومرو سے ان کے اختلافات کے باوجود وہ ان کے خلاف توہین مذہب کا کیس درج کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ادھر دوسری جانب پروفیسر ساجد سومرو کے خلاف کیس درج کرنے پر سول سوسائٹی, انسانی حقوق کے کارکنوں اور اساتذہ کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے. معروف سوشل ورکر اور انسانی حقوق کی کارکن امر سندھو کا کہنا ہے کہ اس عمل سے اس دلیل کو تقویت ملتی ہے جس کے مطابق توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے توہین مذہب کے بنائے گئے انسانی قوانین پر بات کرنے کو بھی جرم قرار دیا جاتا ہے.
وہ جو لوگ اس کی ریپیل کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اور بے گناہ لوگوں پہ جو ہے اس کو پھنسایا جاتا ہے اور پھر اس کو جس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے, اور ایک تو یہ بات ہوتی ہے کم از کم ایک اسپیس بنائی جائے جس میں اس کے میرٹس ڈی میرٹس, اس کا استعمال, اس کا غلط استعمال, ان سب پہ بات کرنے کی جو ہے فی الحال تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات کرنے کی ایک اسپیس ہونی چاہیے.
پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال پر انسانی حقوق کی تنظیموں, سول سوسائٹی اور کئی ممالک کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, لیکن کئی مذہبی طبقات کی جانب سے اس متعلق کسی بحث کی شدید مخالفت کی وجہ سے حکومت فی الحال اس قانون کے عمل درآمد کے طریقہ کار پر کسی تبدیلی میں بے بس دکھائی دیتی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان میں اب کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 100,000 سے تجاوز کر چکی ہے. یہ تعداد لاک ڈاؤن میں کی جانے والی نرمی کے بعد نمایاں طور پر بڑھی. سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کے دوران ہسپتالوں کی سہولیات میں کیا اضافہ کیا اور اس وقت کراچی سمیت سندھ بھر کے ہیلتھ کیئر سسٹم اور معالجوں کو کن چیلنجوں کا سامنا ہے؟ وائس آف امریکہ کے لیے بتا رہے ہیں سدرا ڈار اپنی رپورٹ میں. آئیے سنتے ہیں.
لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کیسز میں اضافے کی وجہ عوام کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزی اور بے احتیاطی کو سمجھا جا رہا ہے. یوں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی اموات ہوں یا مریضوں کی تعداد میں اضافہ, اسپتالوں کو مہیا کردہ سہولتیں اس دباؤ کو برداشت کرنے سے قاصر دکھائی دے رہی ہیں. سندھ حکومت کا یہ موقف رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران وہ اسپتالوں کو مستقبل میں درپیش برے حالات میں اس وائرس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کریں گے, لیکن اس وقت کے بڑھتے کیسز اور نجی اسپتالوں میں مریضوں کے داخلے کی بندش بتا رہی ہے کہ حالات اب قابو سے باہر ہو چکے ہیں. صوبائی وزیر برائے صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہ کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کے دوران آئی سی یو بیڈز کی تعداد 255, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کی تعداد 504, جبکہ آئسولیشن بیڈز کی تعداد 1,000 تک کر دی گئی, جبکہ جون جولائی میں مزید سہولیات اسپتالوں کو فراہم کر دی جائیں گی.
ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہم 453 جون میں اور 187 جولائی میں یہ کراچی میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو آئی سی یو بیڈز ہیں وہ 2,210 ہو جائیں گے جولائی کی آخر تک اور 640 ہائی ڈیپینڈنس یونٹس ہو جائیں گے جولائی کی آخر تک. یہ ہم سسٹم میں ڈالنے جا رہے ہیں. یہ سسٹم میں اس کے علاوہ ہم جو ہیں اور بھی پلاننگ کر رہے ہیں, جس میں نیپا کی جو ہے ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو ہے جولائی کے بعد, ہاں جون اور جولائی کے بعد ایکسٹرا بیڈز ڈلنے لگ جائیں گے. تو ٹوٹل جب وہ مکمل ہم بیڈز اس کے ڈیولپ کر دیں گے تو نیپا میں 400 بیڈز کی گنجائش ہوگی.
انڈس اسپتال کے ڈاکٹر کاشف شازلی حکومت کے اس دعوے سے متفق نہیں. ان کے مطابق لاک ڈاؤن کا فیصلہ معالجین کی مشاورت سے ضرور کیا گیا تھا, لیکن اس دوران اسپتالوں کی استعداد اور عملے کی تربیت میں اس طرح اضافہ نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا.
لاک ڈاؤن تو کروا دیا گیا سائنسی بنیادوں پر کروایا گیا، لیکن اس دوران جو ہمیں مہلت ملی سلو پروگریشن آف دی ڈیزیز اسپریڈ کے دوران 2-2.5 مہینے، اس کو ہم نے ضائع کیا اور خاطر خواہ بیڈ انکریز نہیں ہو سکے، نہ ہی ٹیکنیکل اسٹاف ٹرین کیا گیا، نہ ہی ہم نے اپنی دیگر ضروری کیپیسٹی بلڈنگس کی۔ حکومتی سطح پر اقدامات کی بات ہے، اس میں تقریباً تمام صوبائی حکومتیں ناکام رہی ہیں۔ اس وقت بھی کل تعداد وینٹیلیٹرز کی، ڈیڈیکیٹڈ کووڈ وینٹیلیٹرز کی، وہ 250 سے پورے سندھ میں زیادہ نہیں ہے۔ جو ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کا بھی کوئی خاص انتظام ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ وینٹیلیٹرز آ بھی جائیں گے تو اس کو چلانے والے کتنے لوگ ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ کتنے ڈاکٹرز کو جنگی بنیادوں پر وینٹیلیٹر کے پیرامیٹرز کو چلانے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔
کراچی کا سب سے بڑا سول اسپتال بھی اس وقت کورونا سے متاثر مریضوں کا علاج کر رہا ہے۔ سول اسپتال کے ڈاکٹر خادم حسین کے مطابق حکومت کی جانب سے ملنے والی سہولیات اور فنڈ کی مدد سے وارڈز میں اضافہ ممکن ہوا، تاہم وہ لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کی حمایت کرتے ہیں تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔
ہمارے پاس 250 کے قریب بسترے بن رہے ہیں، جو کہ پہلے 45 کے قریب تھا، تو لہٰذا یہ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹو پہ کیے ہیں اور ان کے مدد کی وجہ سے کیے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ساری فنڈنگ کی ہے، انہوں نے ہمیں جو ایس ٹی یو بنانے کے لیے جو ہمیں اکوپمنٹ دیے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے بغیر تو ہم پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپنے ریسورس نہیں ہے۔ پہلے دن ہی ہمیں کرفیو لگانا چاہیے تھا، اور کتنا لانگ چلا جائے ظاہری بات ہے معیشت پہ تو اثر پڑے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ابھی کتنے لوگ مر رہے ہیں، اس کے اندر ہماری جانیں کتنے ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد ہم خود حیران ہیں کہ پہلے جو یہاں پہ وبا آئی تھی کورونا کی، اس وقت یہ صورتحال نہیں، اس مریضوں کو ہمیں آئسولیشن رکھ رہے تھے تو آئسولیشن شفا یاب ہو رہے تھے۔
وائرس کے سبب بڑھتے کیسز اور معالجین کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے صوبائی وزیر برائے صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں وفاق اور تمام صوبوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔
ڈبلیو ایچ او نے انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤن کی بات کی ہے، جس میں 2 ہفتہ لاک ڈاؤن اور 2 ہفتہ بغیر لاک ڈاؤن کے سلسلہ کرنے کی مشورہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم جو ہے جو فیڈرل حکومت کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بہرحال فیصلہ لاک ڈاؤن کو کھولنے کا فیڈرل حکومت ہی کا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے لوگ بھی ہمیں پریشان کرتے رہے کہ لاک ڈاؤن کھول دیا جائے، اور جب تک سب پروونسز ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اور فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ نہیں دے گی، ہم ایز اے پروونس کچھ نہیں کر سکتے۔
اسپتالوں میں بڑھنے والے رش سے جہاں ہیلتھ کیئر سسٹم متاثر ہو رہا ہے، وہیں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ بھی اس وائرس کا شکار ہو کر یا تو بیمار پڑ رہا ہے یا پھر جان کی بازی ہار رہا ہے۔ معالجین کا کہنا ہے کہ اب بھی وقت ہے لوگ اپنی صحت اور جان کی فکر کرتے ہوئے سماجی فاصلوں کو اختیار کریں اور ہر صورت ایس او پیز پر عمل کریں، تو ہی اس وبا کے پھیلنے کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر سہولیات میں کتنا ہی اضافہ کر لیا جائے، بڑھتے کیسز کے ساتھ یہ سب ناکافی ہوگا اور انسانی زندگیوں کو بچانے کی ہماری کاوشیں رائے کر جائیں گی۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی مدارس کھولنے کے مطالبے پر رد عمل میں واضح طور پر کہا ہے کہ مدارس سمیت ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے بارے میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر ایک جیسی پالیسی کے تحت بند کر دیے گئے ہیں، اور ملک بھر میں جب بھی وفاق اور چاروں صوبے فیصلہ کریں گے اسی دن کھولے جائیں گے۔ ملک بھر کے 20,000 سے زائد مدارس میں لگ بھگ 27 لاکھ طلبا زیر تعلیم ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے وقت مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس کی بندش کے باعث طلباء ایسی کاروائیوں اور مشاغل میں مصروف ہو سکتے ہیں جس سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مدارس کی کھولنے کے مطالبے پر جمعیت العلماء اسلام پلی رحمان گروپ کے سربراہ مولانا پلی رحمان کے موقف کو مسترد کرتی ہوئی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت نے کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر تمام تر تعلیمی اداروں کے لیے ایک ہی پالیسی وضع کر دی ہے۔ جمعیت العلماء اسلام پلی رحمان گروپ کے سربراہ مولانا پلی رحمان نے ایک روز قبل اسلام آباد میں تقریب خطاب کرتی ہوئے مدارس کی کھولنے کا مطالبہ کرتی ہوئی کہا کہ مدارس کی بندش کے نتیجے میں زیر تعلیم طلبا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبائی وزیر ثقافت و محنت شوکت علی یوسفزئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں مولانا پلی رحمان کے ان دھمکیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس موقع پہ دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو جان دیکھا دیکھنا چاہیے اس صورتحال کے پیش نظر ہی فیصلے ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دھمکی کر کے آپ مدارس کھول لیں یا اسکول کھول لیں زبردستی, کیونکہ اس کی ذمہ داری پھر کون لے گا؟ اگر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے تو پھر آگے آ جائے بالکل. اور
وفاق المدارس کی خیبر پختونخوا میں ترجمان مفتی سراج الحسن کا کہنا ہے کہ پہلے ہی سے مدارس کا بہت وقت ضائع ہو گیا ہے, لہٰذا مساجد کی طرح ایس او پیز کے تحت مدارس کو بھی کھولا جائے.
ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ مدارس میں انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی مساجد میں جو ہے وہ ایس او پیز کے تحت جو ہے اس کی بھرپور رعایت کی ہے اور پوری دنیا اس کی معترف ہے, تو ہم مدارس میں بھی اس کا بھرپور خیال رکھیں گے, تو دیگر صنعتوں کی طرح مدارس کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے.
شوکت علی سبزی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے باعث تمام تعلیمی ادارے ایک ہی پالیسی کے تحت بند کر دیے گئے ہیں اور ایک ہی روز کھولے جائیں گے.
جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ مشترکہ ہوگا, چاروں صوبوں کے لیے ایک ہی فیصلہ ہوگا.
مفتی سراج الحسن کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 20,000 سے زائد مدارس میں تقریباً 27 لاکھ طلبہ, جبکہ خیبر پختونخوا کے 5,500 مدارس میں 12 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
افغانستان کے صدارتی دفتر نے بتایا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے لیے تاریخ اور مقام کا تعین کرنے کے بارے میں مسلسل تبادلہ خیال جاری ہے, لیکن ابھی ان امور پر بات کرنا قابل از وقت ہے. صدارتی ترجمان صدیق صادقی نے کابل میں ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ صدر غنی اور متعدد سیاسی لیڈروں نے افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے نمائندے زلمے خلیلزاد سے بدھ کے روز ملاقاتوں میں ان امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. انہوں نے بین الافغان مذاکرات کی تاریخ اور مقام کے جلد اعلان کی امید کا اظہار بھی کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صدر غنی نے قطر حکومت کے خصوصی نمائندے سے بھی افغان امن عمل پر بات کی ہے. صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری رکھے گی اور انہوں نے طالبان سے بھی ایسا ہی کرنے کو کہا. ادھر افغانستان کے صدارتی محل نے کہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے کابل دورے کے دوران صدر غنی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کا ملک افغان امن عمل کی حمایت کرتا ہے. صدارتی ترجمان صدیق صادقی نے کہا کہ افغانستان موجودہ حالات میں ان کے دورے کو بہت اہم خیال کرتا ہے. انہوں نے اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب کے طور پر بیان کیا. امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے افغان امن عمل کے لیے جاری سفارتی کوششوں کے سلسلے میں تین ملکی دورے کے آخری مرحلے پر بدھ کے روز کابل کا دورہ کیا اور افغان قیادت سے بین الافغان مذاکرات کے شروع ہونے کے لیے ضروری عملی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل میں خلوص نیت سے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد اپنے تین ملکی دورے کے آخری مرحلے پر بدھ کو کابل پہنچے, جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور اعلی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. کابل میں امریکی سفارتخانے کے ایک بیان کے مطابق اس موقع پر سابق افغان صدر حامد کرزئی بھی موجود تھے. امریکی سفارتخانے کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ خلیلزاد نے قیدیوں کی رہائی کے عمل میں تیز پیش رفت کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ایسے عمل کو روکنے پر زور دیا جو امن عمل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. دوسری جانب صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بدھ کو ہونے والی ملاقات میں افغان امن عمل, بین الافغان مذاکرات سے پہلے عملی اقدامات, تشدد میں کمی کی شرائط اور جنگ بندی کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوا. یاد رہے کہ خلیلزاد کابل سے پہلے دوحا اور اسلام آباد کا بھی دورہ کر چکے ہیں, جہاں انہوں نے طالبان اور پاکستانی حکام سے ملاقات کی تھی. اگرچہ بین الافغان مذاکرات کے شروع ہونے کے لیے امریکی حکام عملی اقدامات کا ذکر کرتے آ رہے ہیں, افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ ان عملی اقدامات کے ایک اہم حصے کا تعلق ان کی بقول قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہے.
یہ جو تشدد کی کمی ہے, یہ والی بات تو عمومی طور پہ ہر وقت ماضی میں بھی کہی جاتی رہتی ہے, لیکن یہ ابھی جب جس طالبان سے میری بات ہوئی اس نے یہ کہا کہ ذریعہ خلیلزاد نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جب وہ کابل جائیں گے تو قیدیوں کی جو رہائی کا جو سلسلہ ہے اس کو وہ تیز کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں اس وقت تک جو 3,000 رہا ہوئے ہیں طالبان کسی حد تک مطمئن نظر آ رہے ہیں.
طاہر خان نے مزید کہا کہ عید الفطر پر طالبان کی 3 روزہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد کی کاروائیوں میں بظاہر نمایاں کمی ہوئی ہے, جو ان کے بقول ایک مثبت پیش رفت ہے.
اور میرے خیال میں جنگی خلیلزاد کا وہاں رہنا اور بار بار پاکستان آنا, افریقہ میں مختلف راؤنڈ اب ان کے ہو رہے ہیں, تو میری نظر میں معاملات اب پیچھے جانے والے نہیں ہیں، شاید معاملات آگے چلے جائے اور جون ایک کے مہینے میں امکانات ہے کہ کسی حد تک ایک آغاز کا میں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن امکان ہے کہ جون کے مہینے میں کوئی بین الاقوامی مذاکرات کے حوالے سے مزید پیش رفت ہو اور ممکن ہے
ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کے دوران کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں خلوص نیت سے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب دو روز قبل پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور اعلیٰ مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی اور افغان امن عمل کی کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے ایک بار پھر بھارت میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ اٹھایا ہے اور ان پر ہونے والے حملوں اور امتیازی رویے پر اظہار تشویش کیا ہے۔ اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آئین نے اقلیتوں کے تحفظ کی جو ضمانت دی ہے اس کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ محکمہ خارجہ میں بدھ کے روز جاری کی۔ اس سے پہلے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن نے بھی بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ مزید تفصیل نئی دلی سے لنجم کی رپورٹ میں۔
امریکی کانگریس کے ذریعے تسلیم شدہ 2019 عالمی مذہبی آزادی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی اہلکاروں نے بھارت میں حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں، شہری تنظیموں، مذہبی آزادی کے کارکنوں اور مختلف فرقوں کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ پورے سال تبادلہ خیال کیا اور مذہبی آزادی کے احترام اور رواداری کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مذہبی اقلیتوں کی جائز تشویش اور فکر مندی پر توجہ دی جائے۔ امریکی اہلکاروں نے قوانانہ بیان بازی کی مذمت کی اور آئین کی جانب سے فراہم کیے گئے تحفظ کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ رپورٹ میں جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی دفعہ 370 کے خاتمے اور پارلیمنٹ کے ذریعے شہریت ترمیمی قانون کی منظوری کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ حکمراں بھارتی جنتا پارٹی سمیت ہندو اکثریتی جماعتوں کے ذمہ داروں نے اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دیے اور سوشل میڈیا پر مواد پوسٹ کیا۔ انہوں نے گائے کے تحفظ کے نام پر تشدد کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جن میں قتل، ہجوم کا تشدد اور ڈرانا دھمکانا شامل ہے۔ رپورٹ میں بعض نجی تنظیموں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تشدد برپا کرنے والوں کو قانونی کارروائی سے بچایا گیا اور متاثرین کے خلاف ہی کارروائی کی گئی۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن تیستا سیتل وارڈ نے اس کی تائید کی کہ مودی حکومت کے دوران اقلیتوں پر حملے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
گئے 5.5-6 سالوں میں جو ایک طرح کی ایک نفرت کی راجنیتی چلائی جا رہی ہے اور اس میں کئی سرکار کے نمائندے بھی اس کا ایک حصہ بنے ہیں، اسے یہ بالکل صاف بات ہے کہ لوک شاہی ضرور ہے، جمہوریت ضرور ہے، مگر الپ سنکھیک جو مائنورٹیز ہیں ان کی جانوں پہ خطرہ اور جانوں پہ حملہ بالکل بڑھ گئے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی حکومت کے غلط فیصلوں کے خلاف بولتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔
مطلب انفارچونیٹلی یہ سرکار نہ صرف ریلیجیس مائنورٹی کے سوال پہ مگر کوئی بھی سوال پہ کسی کے ساتھ دخل اندازی نہیں چاہتی، وہ مانتی نہیں ہے کہ یہاں کے ناگرکوں کو پریاورن کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا حق ہے، مانو ادھیکار کے بارے میں پوچھنے کا حق ہے، خود اپنے ناگرکوں کو نہیں مانتی کہ ہم سوال پوچھنے کا کسی کو ادھیکار ہے، لوگوں کو جیل بند کرنے کا کام ہر جگہ ہو رہا ہے۔
اس سے قبل بھارت نے مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے شہریوں کو حاصل آئینی تحفظ کے سلسلے میں کسی دوسری حکومت کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے عالمی برادری سے کہا تھا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا اس کا داخلی معاملہ ہے اور CAA کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے مظلوم غیر مسلموں کو شہریت دینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ دریاسنا وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک BJP MP نشی کانت دوبے کو 1 جون کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ حکومت نے بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال کی مذمت کرنے کے بعد امریکی کانگریس کو مشورہ دینے والے ایک ادارے کو بھارت آنے سے روک دیا اور اسے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ خبریں سن رہے ہیں اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ عالمی خبریں۔ امریکہ میں پولیس کی حراست کے دوران سیاہ فام شخص جارج فلائٹ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں کے جواب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج جمعرات کے روز ڈلس میں مذہبی رہنماؤں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور چھوٹے تاجروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں امریکی برادریوں میں موجود تاریخی، معاشی اور عدم مساوات پر مبنی مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیلی میکنی نے رپورٹروں کو بتایا کہ اس ملاقات کے دوران قانون سازی اور صدر کے ایگزیکٹو آرڈرز پر گفتگو کی جائے گی اور صدر آنے والے دنوں میں ان تجاویز پر عمل درآمد کریں گے۔ ان میں سے ایک تجویز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کا دیوانی مقدمات سے مستثنا ہونا ہے اور صدر ٹرمپ اس استثنائی اختیار کو تبدیل کرنے کی حمایت نہیں کرتے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت کے حامل ایوان نمائندگان میں پولیس سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی تجویزیں پیش کی گئی ہیں جن کا مقصد پولیس کے احتساب کو وسعت دینا، پولیس افسروں کی طرف سے زیادتیوں کے ڈیٹا بیس کی تیاری اور فوجی ساز و سامان کی پولیس کو منتقلی کا خاتمہ شامل ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والی امریکی سینٹ میں ایک الگ پیکج پیش کیا گیا ہے اور سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی آئندہ ہفتے اس بارے میں سماعت کا آغاز کر رہی ہے۔ امریکہ میں پولیس تحویل کے دوران ایک سیاہ فام شہری کی جارج فلائٹ کی ہلاکت کے بعد سے پولیس اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑا ہے۔ عدیل احمد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
مظاہرین کی جانب سے کیے جانے والے مطالبات کے پیش نظر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بھی محکمہ پولیس میں اصلاحات کے مسودے پر کام کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے مسودے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ البتہ وائٹ ہاؤس نے پولیس کو حاصل استثناء کم کرنے یا محدود کرنے کے امکان کو مسترد کیا ہے۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے پریس سیکرٹری کیلی میکنینی نے کہا کہ مظاہرین کے پولیس سے متعلق خدشات کے حل کے لیے حکومت نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے جو آخری مراحل میں ہے اور اس کی تفصیلات جلد بتائی جائیں گی۔ پریس سیکرٹری نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ 10 روز بڑی خاموشی اور ارک ریزی سے پولیس اصلاحات کے مسودے پر کام کرنے میں گزارے ہیں تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے جن پر ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ البتہ انہوں نے پولیس کو حاصل استثناء محدود کرنے یا کم کرنے کے امکان کو مسترد کیا۔ پریس سیکرٹری کا کہنا تھا کہ پولیس کو حاصل استثناء کم کرنے کی کوششوں کو صدر کی حمایت حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کے بقول اس سے پولیس کے محکمے پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ یاد رہے کہ 25 مئی کو جارج فلائیڈ کے پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے بعد سے امریکہ بھر میں مظاہرے جاری ہیں اور مظاہرین پولیس اصلاحات اور پولیس کی فنڈنگ کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ ارکان بھی انہی مطالبات کے پیش نظر پولیس اصلاحات کے مسودے پر کام کر رہے ہیں۔ پیر کو ڈیموکریٹس کی جانب سے پولیس اصلاحات کے معاملے پر ایک مجوزہ بل سامنے آیا تھا جسے ایوان نمائندگان میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس بل میں پولیس کو حاصل استثناء محدود کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ڈیموکریٹ ارکان کے مجوزہ بل میں ملزمان کی گردن گھٹنے سے دبانے پر پابندی اور ایک نیشنل ڈیٹا بیس قائم کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے جس میں پولیس افسران کے مس کنڈکٹ کا ریکارڈ رکھا جا سکے گا۔ اس بل پر آئندہ ہفتے ووٹنگ متوقع ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ جماعت کی اکثریت ہے جبکہ امریکی سینٹ میں ریپبلکن جماعت کے اراکین اکثریت میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب چونکہ وائٹ ہاؤس میں بھی پولیس اصلاحات کے مسودے پر کام جاری ہے، لہٰذا ڈیموکریٹ جماعت کو اپنا بل سینٹ سے منظور کرانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے مختلف شہروں میں کئی روز سے جاری احتجاج کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ بوسٹن، آکلینڈ اور کئی دیگر شہروں میں لوگوں کی بڑی تعداد نے مارچ کیا اور محکمہ پولیس کی فنڈنگ کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں بھی مظاہرین کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور پرامن احتجاج کیا۔ اس سے قبل مظاہروں کے ابتدائی دنوں میں سیاٹل کے کئی علاقے پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں کی وجہ سے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو سیاٹل کے مظاہرین سے متعلق ایک ٹویٹ کی اور انہیں ڈومیسٹک دہشت گرد قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے شہر کی انتظامیہ پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین سے اپنا شہر واپس لیں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میں کروں گا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ جواباً سیاٹل کی میئر جینی ڈرکن نے بھی ٹویٹ کی اور صدر ٹرمپ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں محفوظ رہنے دیں اور اپنے بنکر میں واپس چلے جائیں۔
امریکہ میں کرونا وائرس کے مستند کیسز کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے ریسورس سینٹر کی جانب سے آج جمعرات کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اس وقت کرونا وائرس کے 20,464 کیسز موجود ہیں، جبکہ اس وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 112,924 ہے۔ یوں کیسز اور اموات کے لحاظ سے امریکہ دنیا بھر میں سر فہرست ہے۔ اس ہفتے امریکہ کی 21 ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسز کی اونچی ترین سطح ظاہر کی گئی۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد مغربی اور جنوب مغربی ریاستوں ایریزونا، نیو میکسیکو، ٹیکسس اور یوٹا میں ہے۔ کرونا وائرس مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے امریکہ میں حالیہ ہفتوں کے دوران لاک ڈاؤن کی پابندیاں نرم ہونا بتائی جاتی ہے. ان ہفتوں کے دوران امریکہ میں سالانہ میموریل ڈے کی چھٹیاں بھی شامل تھیں جن میں امریکی روایتی طور پر موسم گرما کی چھٹیوں کا سیزن مناتے ہیں. کساد بزاری کا شکار معیشت اور بے روزگاری کی بلند شرح سے نبرد آزما امریکہ کے مرکزی بینک نے اشارہ دیا ہے کہ وہ مختصر مدت کی شرح سود کو 2022 تک صفر کے قریب رکھے گا. چیئرمین نے خدشہ ظاہر کیا کہ حال ہی میں ذریعہ آمدن سے محروم ہو جانے والے لاکھوں افراد کئی سال تک بے روزگار رہ سکتے ہیں. بینک کے پالیسی اجلاس سے متعلق بیان اور چیئرمین جیروم پاول کی ویڈیو لنک پر نیوز کانفرنس کا پیغام یہ تھا کہ فیڈرل ریزرو بے یقینی کا شکار اور ہچکولے کھاتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا چاہتا ہے. بینک کا پالیسی بیان جاری ہونے کے بعد سٹاک مارکیٹوں نے ابتدائی طور پر بہتر کارکردگی دکھائی لیکن کاروبار بند ہوتے ہوئے بیشتر انڈیکس منفی حدود میں جا چکے تھے. ترکی نے لیبیا میں جنگ بندی کے لیے مصر کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر یہ باغی فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتر کو بچانے کی کوشش ہے. اسد صہیب تفصیل پیش کرتے ہیں.
ترکی نے لیبیا میں جنگ بندی کے لیے مصر کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر یہ باغی فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتر کو بچانے کی کوشش ہے. لیبیا میں گزشتہ کئی ہفتوں سے گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ جی این اے کی فورسز اور لیبین نیشنل آرمی ایل این اے کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں لیکن حالیہ دنوں میں ترکی کی معاونت سے سرکاری فوج نے خلیفہ حفتر کی فوج کے خلاف کئی کامیاب کاروائیوں کے بعد کئی علاقوں کا قبضہ ان سے چھڑا لیا ہے. دارالحکومت طرابلس سمیت لیبیا کے کئی علاقوں میں گورنمنٹ آف نیشنل ریکارڈ کی حکومت ہے جس کے وزیراعظم فیض السراج ہیں. اقوام متحدہ امریکہ اور ترکی سمیت کئی ملک اس حکومت کے حمایتی ہیں. اس کے برعکس مصر متحدہ عرب امارات اور روس سابق فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتر کی حمایت کر رہے ہیں. خلیفہ حفتر کی پسپائی کے بعد مصر نے یہ تجویز دی ہے کہ جنگ بندی کے بعد لیبیا میں حکومت سازی کے لیے ایک منتخب کونسل تشکیل دی جائے. متحدہ عرب امارات اور روس نے بھی اس تجویز کی حمایت کی ہے. البتہ ترکی کے وزیر خارجہ میلود چاوش اولو نے بدھ کو اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے اسے طرابلس میں جنرل حفتر کی فوج کو پہنچنے والے نقصان کا نتیجہ قرار دیا ہے. ترک ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی قاہرہ کی مرضی سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے تمام فریقوں کی رضامندی اور مناسب پلیٹ فارم ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل حفتر کو بچانے کے لیے جنگ بندی کی پیشکش میں مظاہر خلوص نظر نہیں آتا. لیبیا کے معاملے پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے بھی پیر کو ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا. بادزاں اردوان نے کہا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ حکومتی فورسز ساحلی شہر سرت اور الجفرہ کو لیبیا کے نیشنل آرمی کے قبضے سے چھڑائیں گی. رواں برس جنوری سے ترکی نے لیبیا کے معاملات میں عملی دلچسپی لینا شروع کی تھی اور اس سلسلے میں ترک پارلیمنٹ نے لیبیا میں فوج بھیجنے کی منظوری بھی دی تھی. اقوام متحدہ کی جانب سے لیبیا میں اسلحہ بھیجنے کی ممانعت کے باوجود ترکی نے جی این اے کو ڈرون طیارے اور ہتھیار فراہم کیے ہیں. یاد رہے کہ شمالی افریقی ملک لیبیا 2011 میں سابق حکمران کرنل محمد قذافی کی ہلاکت کے بعد سے ہی عدم استحکام کا شکار ہے. ملک کے مشرقی حصے پر جنرل حفتر کا قبضہ ہے جبکہ دارالحکومت طرابلس سمیت ملک کے مغربی حصے پر اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت جی این اے کا کنٹرول ہے.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز بلٹن ختم ہوتا ہے لیکن ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے اور ہم مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹ پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے خبروں کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امریکہ میں ایک سیاہ فام شہری جارج فلائٹ کی پولیس کی کارروائی میں ہلاکت کے واقعے نے بڑے پیمانے پر امریکیوں کی نظر میں پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے ہیں اور اس سلسلے میں پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے بارے میں کام شروع کر دیا گیا ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں مل کر اس سلسلے میں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تفصیلات مدثرہ منظر کی رپورٹ میں پیش خدمت ہے.
میں اس درد سے تھک چکا ہوں جو ہر دم کسی نئے افریقی امریکی کی موت کی خبر سے محسوس ہوتا ہے. یہ الفاظ ہیں فلورنس پرائٹ کے جو انہوں نے امریکی کانگریس کی جوڈیشیری کمیٹی کی ایک سماعت میں کہے. وہ بھائی ہیں اس سیاہ فام امریکی جارج فلائٹ کے جو امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپلس میں پولیس کی جانب سے اسے گرفتار کرنے کی کارروائی میں ہلاک ہو گیا. اس کی موت کی ویڈیو منظر عام پر آتے ہی پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے جن میں دیگر مطالبات کے ساتھ یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ پولیس کے رویے میں تبدیلی ضروری ہے. پولیس میں اصلاحات لازم ہیں اور بعض مقامات پر پولیس کا بجٹ بند کر دینے اور بعض جگہ پولیس ہی کو ختم کر دینے کے نعرے بھی بلند ہوئے، جس کی مثال منیاپولس کی سٹی کاؤنسل ہے جس نے پولیس کا محکمہ ہی ختم کر دینے کی منظوری دی۔ اگرچہ ملک میں اس بارے میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں کہ آیا پولیس کا بجٹ کم کیا جائے، مگر اکثریت چاہتی ہے کہ پولیس میں اصلاحات کی جائیں، اور ظاہر ہے ایسا قانون سازی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کل ڈیموکریٹک پارٹی نے اصلاحات کا اپنا ایک بل ایوان میں پیش کیا، اور آج ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ موجودہ احتجاجی مظاہروں کے دوران ریپبلکنز جس طرح بے نیازی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اور جس پر انہیں نکتہ چینی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، وہ سینٹ میں اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس میں اصلاحات کا ڈیموکریٹک بل منظور نہیں ہونے دیں گے۔ مگر امریکہ میں یہ سال انتخابات کا سال ہے، اور دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی کسی سیاسی دھچکے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور احتجاجی مظاہروں میں جس طرح امریکی بلا تفریقے رنگ و نسل اور کسی سیاسی ترجیح سے بالا تر ہو کر شریک ہوئے ہیں، اس نے سیاستدانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھائیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جانب سے اب پولیس کے نظام میں تبدیلی کی جو تجاویز پیش کی جا رہی ہیں ان میں سے کچھ مشترک بھی ہیں، جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ طلعت رشید ایک عرصے سے ریپبلکن پارٹی سے وابستہ ہیں، اور اس کی متعدد کمیٹیوں کے نہ صرف عہدیدار رہ چکے ہیں بلکہ اس وقت شکاگو کی ول کاؤنٹی میں بولنگ بروکس کے پولیس کمشنر بھی ہیں۔ پولیس میں اصلاحات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ دونوں پارٹیوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کو احساس ہے کہ پولیس کا محکمہ مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔
کام کریں گے کیونکہ ایک سائڈڈ تو مشکل ہوگا۔ ریپبلکن بھی اس ایگری کرتے ہیں، اور بلکہ یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو بھی رپورٹنگ لوکل ہوتی ہے وہ شیئر کریں ایف بی آئی سے اور جسٹس ڈپارٹمنٹ سے، اور اس کے علاوہ جو اپنے پیئرز ہیں ان کو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پیئرز مینس کہ جو لوکل آپ کے سٹیز ہیں، اسٹیٹس ہیں یا کاؤنٹیز ہیں، جو بھی ڈیٹا ان کے پاس ہے اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ دونوں سٹیز یا جتنے بھی سٹی انوالو ہیں ایک دوسرے کو وہ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔
اور نہ ہی پولیس کے بجٹ میں کمی کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کے خیال میں پولیس کی امریکہ میں جس قدر ضرورت ہے اور جتنے گون انگوں فرائض پولیس انجام دیتی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے ملک اس کی افرادی قوت یا اس کے وسائل میں کمی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
جو مین ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفنڈ کی جائے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، کچھ جو ہیں پولیس سٹیز یا اسٹیٹس کہہ رہی ہیں کہ ان کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بالکل ہی ختم کر دیں یا ان کی ڈیفنڈنگ کر دیں۔ اس میں کافی کامنٹس کافی دنوں سے آ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ ظاہر ہے آپ انشورنس والے آپ کی پولیس رپورٹ مانگتے ہیں، آپ پولیس والے کہیں گے جی ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، ہم ایکسیڈنٹ کو رپورٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کہاں سے انشورنس لیں گے، آپ کس طرح انشورنس کا کلیم فائل کریں گے؟
علی اکبر مرزا نیو یارک میں ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ ہیں اور ایک سابق امیدوار بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ریپبلکن بل کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں، تاہم سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت اور ایک ریپبلکن صدر کی موجودگی میں انہیں یہ توقع نہیں ہے کہ ڈیموکریٹس کا کوئی بل کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں جانب سے کوششوں کی صورت میں پبلک کی بہتری کا کوئی منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اچھا ہوگا۔
ایک پولیٹیکل موو تھا ڈیموکریٹس کی طرف سے، اس کا جواب ریپبلکنز نے اپنے پولیٹیکل موو سے کر دیا، اور ریپبلکنز اس میں کامیاب ہوں گے، اور جو ڈیموکریٹس کا پروپوزل ہے میری نظر میں وہ بالکل پیچھے رہ جائے گا۔
لیکن کچھ جو مین پوائنٹس ہیں اگر وہی منظور ہو جائیں تو آپ کے خیال میں فائدہ ہو سکتا ہے؟
یقیناً، دیکھیں کوئی بھی چیز پاس ہوگی تو وہ اٹ ول بی ون اسٹیپ فارورڈ، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھی چیز پاس ہوگی اس سے کوئی بھلا ہی ہوگا، چاہے وہ ڈیموکریٹک پروپوزل میں سے کوئی لیا جائے یا ریپبلکنز جو پروپوزل لائے اس میں سے ہو۔
پولیس کمشنر طلعت رشید کہتے ہیں کہ ریپبلکنز نے اپنی جو تجاویز تیار کی ہیں انہیں جسٹس ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔
جو 10 پوائنٹس ریپبلکن نے کیے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے جسٹس ایکٹ، جو جس کی ابریویشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ اینڈ یونیفائنگ سولوشن، کمیشن وغیرہ فار ایوری ون فار جو جنرل پبلک بھی ہے. پھر یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ جو ہے اس پہ یہ لوگ ریپبلکن زور دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوبارہ ٹرین کریں گے تاکہ کمیونٹی کے لحاظ سے اپنے آپ کو ٹرین کریں.
انہوں نے کہا کہ ریپبلکن کوالیفائیڈ امیونٹی کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت پولیس کو فرائض کی انجام دہی کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا جرم کے خلاف استثناء حاصل ہے.
پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کوالیفائیڈ امیونٹی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سول آفیسرز ہوتے ہیں, پولیس سمجھ لیں, گورنمنٹ والے ہو گئے, ان کو امیونٹی مل جاتی ہے کوئی بھی کام کریں, کرائم کریں, تو یہ اس پہ تھوڑی سی ریفارم ہوگی.
علی اکبر مرزا نے کہا کہ پولیس کو حاصل استثناء کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ پولیس کی یونینز اور استثناء پولیس والوں کو ہر سزا سے بچا لیتے ہیں.
اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں پولیس یونینز کا جو کردار ہے وہ بڑا انفارچونیٹلی بڑا نیگیٹو ہے.
علی اکبر مرزا نے مزید کہا کہ اگرچہ عام کہا جا رہا ہے کہ پولیس نسل کی بنیاد پر امتیاز برتتی ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا.
میرے نزدیک یہ ریشل ایشو یقیناً ہے اور بھی بہت سے کئی ایشوز ہیں اس میں. لا اینڈ آرڈر کا ایشوز ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے, میئر ان کو کیا آرڈر دیتے ہیں, کس قسم کا پولیس کمشنر اپوائنٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ یہ صرف ریشل ایشو نہیں ہے. مثلاً آپ یہ جارج فلوئڈ کا کیس دیکھیں تو اس میں چار پولیس والے شامل ہیں, اس میں سے ایک بلیک ہے, ایک ایشین ہے اور دو گورے ہیں. تو اب وہ بلیک بھی تو وہاں موجود تھا, وہ ایشین بھی تو وہاں موجود تھا.
انہوں نے کہا کہ پولیس کو کمیونٹی کی نمائندگی کرنی چاہیے اور اس کا حصہ ہونا چاہیے. پولیس میں ریشل پروفائلنگ یا نسل کی بنیاد پر امتیاز کے بارے میں ریپبلکن طلعت رشید کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا.
ریشل پروفائلنگ دیکھیں نا, یہ تو ڈے ون سے ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی. آپ جتنا مرضی کریں آپ اس کو الیمینیشن کرنے کی ضرورت, سخت ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ ہر پولیس فورس ہر جگہ کہیں بھی چلے جائیں, ہر محکمے میں چلے جائیں, اس میں کچھ نہ کچھ قسم کے لوگ, کچھ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ بیڈ ایپل اس کو کہہ سکتے ہیں.
مگر اس کو ختم نہیں تو کم ضرور ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ریشیل پروفائلنگ کی شکایات غلط بھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ریپبلکن دو کمیشن بنا رہے ہیں, ایک جسٹس ڈپارٹمنٹ اور ایک کمیونٹی کے جائزے کے لیے. ڈیموکریٹک پارٹی کے علی اکبر مرزا کہتے ہیں کہ پولیس میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ اس میں نفسیاتی اور معاشرتی ماہرین کی شمولیت کی بھی ضرورت ہے جو اسے ایک بہتر ادارہ بنا سکیں.
وہاں کے لیے تو سوشل ورکرز ہونے چاہیے, سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, بہت سی اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. کہ ایک بڑا کمپریہنسو سبجیکٹ ہے جس پہ کافی سال گفتگو کی ضرورت ہے اور مختلف پروپوزلز پہ ہر اینگل سے بحث ہونی چاہیے.
پولیس میں اصلاحات اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے مطالبات کی گونج پورے ملک میں سنائی دی ہے اور ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس دونوں کے لیے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا. مرزا علی اکبر کہتے ہیں اب ریپبلکنز امریکی افریقیوں کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ڈیموکریٹس انہیں فور گرانٹیڈ لیں گے. اور کانگریس کی جوڈیشری کمیٹی میں جارج فلوئڈ کے بھائی کے الفاظ اب بھی گونج رہے ہیں کہ میرے بھائی نے بار بار مدد کے لیے پکارا, اس نے بار بار کہا کہ اسے سانس نہیں آ رہی, کسی نے اس کی بات نہیں سنی, اب تو وہ جان سے گیا, اب تو بلیک امریکنز کی بات سن لیجئے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی مختلف ریاستوں میں گزشتہ دنوں سے مظاہرے اور احتجاج جاری رہا جبکہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کاروبار بھی بتدریج کھولے جا رہے ہیں. ایسے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے. طبی ماہرین کے مطابق مظاہروں کی وجہ سے ٹیسٹ کی سہولتیں بند کرنے سے وائرس مزید پھیل سکتا ہے. سادیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
ویسٹرن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رابرٹ مرفی کہتے ہیں کہ مظاہروں اور احتجاج کے دوران ہم اچانک یہ بات بھول گئے ہیں کہ ملک کس خطرناک وبا سے دوچار تھا.
کووڈ 19 کا سیاست سے کیا لینا دینا, یہ تو ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اور آپ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں.
اور ایسا ہی کچھ پیغام شکاگو کی میئر نے عوام سے اپنے معمول کے خطاب میں بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جاری کشیدگی کے باوجود مارچ سے عائد پابندیوں کو بھی نرم کرنے کا اعلان کیا.
That risk is real.
خطرہ ایک موجود حقیقت ہے اور یہ آنے والے وقت میں بھی ساتھ رہے گا. آپ کو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے آس پاس والوں, گھر والوں اور پیاروں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی, کیونکہ اس وقت وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ کہیں زیادہ ہے.
یہ ہمیں پیچھے کی جانب دھکیل رہا ہے. بجائے اس پر قابو پانے کے, جیسا کہ ہمیں امید تھی, اب یا تو اس کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یا اس میں کچھ اضافہ ہوگا. لیکن جو بھی ہو, اس صورتحال سے ہمارا وبا کے خلاف کام بہت متاثر ہوگا.
تشدد اور توڑ پھوڑ کے خطرے کے باعث ریاست رینوائی کے صحت عامہ کے محکمے نے کووڈ 19 کے ٹیسٹ کے مراکز کو بند کر دیا ہے. اس سے تشخیص میں تاخیر اور میڈیکل کمیونٹی کے وائرس کے پھیلاؤ پر نظر رکھنے کے کام میں خلل پڑے گا.
اس سے یقیناً کمی آئے گی, کیونکہ ہم زیادہ لوگوں کو چیک نہیں کر رہے. لوگ باہر نکلنے سے خوف زدہ ہیں اور کہیں نہیں جا رہے. شہر میں صورتحال کے پیش نظر وہ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں.
رش یونیورسٹی میں میڈیسن اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر مائیکل لن کہتے ہیں کہ جب احتجاجی اجتماعات ختم ہوں گے اور ٹیسٹ کی سہولت کھلے گی تو ٹیسٹنگ کی سطح کے مظاہروں سے پہلے کے لیول پر واپس آنے کا امکان ہے. تاہم یہ سمجھنا کہ ان ہنگاموں کے امریکہ میں وائرس کے پھیلاؤ پر کیا اثرات ہوئے شاید فوری طور پر ممکن نہ ہو.
اگر کرونا کے کیسز بڑھے تو بھیڑ چھٹنے کے ایک یا دو ہفتوں میں ہی پتہ چل جائے گا, کیونکہ علامات ظاہر ہونے میں اتنا ہی عرصہ لگتا ہے.
لیکن ڈاکٹر مائیکل لن کو امید کی ہلکی سی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید مظاہرین میں وائرس نہ پھیلے.
باہر نکلنا گھر کے اندر ہونے سے ممکن ہے صحت کے لیے بہتر ہو, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ گھر میں ہوا کی آمد و رفت باہر جیسی نہیں ہوتی. لہٰذا باہر سورج کی حدت اور شعائیں ممکن ہے وائرس کو مارنے کا سبب بنے, لیکن جہاں اس کے پھیلاؤ کا سوال ہے اس کی پیشگوئی مشکل ہو جاتی ہے.
ہر جگہ مظاہرین کی ویڈیوز تو پھیل چکی ہیں, لیکن ماسک کا استعمال نظر نہیں آ رہا, جو کہ ہوا میں جراثیم کے پھیلاؤ کو محدود کر سکتا ہے.
یہ اسی وقت فائدہ مند ہے جب چند لوگ ہی نہیں بلکہ سبھی ماسک پہنے.
ایسے میں جب امریکہ میں وائرس کے شکار افراد کی تعداد 20,00,000 کے قریب پہنچ چکی ہے, کچھ امریکنز صحت کا خطرہ مول لے کر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. اسی دوران اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ تر افراد کی ترجیح کووڈ 19 کو شکست دینا ہے. کین فیرباخ کے ساتھ سادیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ.
پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پریس کانفرنس میں مشیر خزانہ اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کر رہے ہیں. تو پاکستان کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران معیشت کی ترقی کی شرح منفی رہی, لیکن حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا گیا اور رواں مالی سال کے دوران حکومتی اخراجات آمدن سے کم رہے. ان کا کہنا تھا کہ کورونا مستحکم ہوتی ہوئی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کر رہے تھے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وجہ سے پوری ملک کی آمدن تقریباً 4% کم ہوگی. برآمدات اور ٹیکس وصولیاں بھی متاثر ہوئے. صنعتی شعبے کی گروتھ منفی 2.6%, زراعت کی شرح نمو محض 2.7% رہی. 20 ارب خسارے کو 3 ارب تک لے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اقتصادی بحران حکومت کو ورثے میں ملا. رواں مالی سال ہمارے اخراجات آمدن سے زیادہ رہے. صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے.
یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا, 20 ارب ڈالر کا خسارہ, اسے ہم نے کم کر کر 3 ارب ڈالر تک لیا ہے. تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے, جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں.
انہوں نے کہا کہ ماضی کے قرضوں کی مد میں 5,000 ارب روپے واپس کیے, خسارے میں 73% کمی کی گئی. ڈالر سستا رکھنے کی وجہ سے برآمدات میں اضافہ ہو گیا. حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ فوج کے بجٹ کو منجمد کیا, ٹیکسز میں کامیابی حاصل کی, ٹیکس سے حاصل ہونے والے ریونیو میں 17% اضافہ ہوا. پورا سال اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا, کوشش کی لوگوں کو بنیادی سہولتیں دیں. انہوں نے کہا کہ رواں سال بیرونی فنڈز پر انحصار کم کیا گیا, کوشش ہے لوگوں کی مدد کریں, ان تک امدادی رقم یا قرض پہنچائیں. کرونا کے بارے میں کچھ بھی یقین سے کہنا ممکن نہیں. کرونا وائرس کے باعث ہماری برآمدات بھی متاثر ہوئیں. اس وائرس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوئے.
پوری دنیا کی آمدنی گر جائے گی اور خصوصی طور پہ جو ملک متاثر ہوں گے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں گی, کیونکہ ان کی ایکسپورٹس بھی متاثر ہوں گی اور ان کی طرح پاکستان کی ریمیٹنسز بھی متاثر ہوں گے, کیونکہ ہمارے جو لوگ خلیج کے علاقوں میں یو ایس اور یو کے میں کام کرتے ہیں ان کی آمدنی کم ہوگی یا ان کو بے روزگاری ہوگی وہاں پر, تو ہمارے پاس کم پیسے آئیں گے.
انہوں نے کہا کہ کرونا کے باعث 1,240 ارب روپے کا امدادی پیکج دیا گیا. تقریباً 1,60,00,000 خاندانوں کو کیش رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا. کسانوں سے 280 ارب روپے کی گندم خریدی. کرونا سے پہلے معیشت 3% کی شرح سے بڑھنے کی توقع تھی. حفیظ شیخ نے کہا کہ چھوٹے کارخانوں کے 3 ماہ کے بل حکومت نے دینے کا اعلان کیا تھا. یوٹیلیٹی اسٹور کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے. اسٹیٹ بینک کمپنیوں کو آسان شرائط پر قرضے دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیکسز میں اطمینان بخش اضافہ ہوا. کرونا آنے سے پہلے ٹیکس ریونیو میں 17% اضافہ ہوا, تاہم کرونا کی وجہ سے رفتار میں کمی آئی, ورنہ ٹیکس محاصل 27% اضافہ ہوتا. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے